وهو الذي جعلكم خلائف الارض. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں خلیف سے ہے جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا، ون آفٹر اندر، جنریشن آفٹر جنریشن. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. انسان سے پہلے یہ زمین جنات کے پاس تھی، پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا، پھر انسانوں میں بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی. اور یہ یہاں پر احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے، ہمیشہ نہیں رہو گے، تم آئے ہو اور جانا ہے تم کو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں. اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری تنبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں. اور آگے انشاءاللہ سورۃ الاعراف جو کہ انعام کا پیر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں. فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے. کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھی، دوسری کسی اور اعتبار سے، لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی. ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش و رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں، کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں، کل نہیں تھے، پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے، اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا. یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے. تاریخ کے پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھے کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے، ایک قوم آئی وہ چلی گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، آتے 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 آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی، اللہ نے آپ کو مثلا یہاں رکھا. اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، پھر اور قومیں آ جائیں گی اور آ جائیں گی. نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے، بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں. اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس، ایک وقت ہے اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزما رہا ہے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے. یہ جتنے بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے، ان سب کو سورج بھی ملا، زمین بھی ملی، پانی بھی ملا، سبزہ بھی ملا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو سب کو برابر کی ملی، جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں، عقل استعمال کرنے کے، بعد میں دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے. صرف سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے. اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈ میں رکھا گیا. اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھی، مطلب دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا. کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی، کسی کے پاس علم زیادہ تھا، کسی کے پاس حسن زیادہ تھا، کوئی جسمانی قوت میں بڑا ہوا تھا. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک قد نہیں رکھتے، سب کی ایک ہائٹ نہیں ہوتی، سب کا ایک رنگ نہیں ہوتا، سب کی مالی حالت برابر نہیں ہوتی، سب کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ اونچ نیچ جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون کس نعمت کو پا کر کرتا کیا ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف ہے، کسی میں کام کرنے کی قوت زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے معذور اور بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب امتحان کیا ہے کہ امیر مال پا کر مال میں کرتا کیا ہے، غریب غربت میں کس طرح جیتا ہے، صبر کے ساتھ یا جزا پزا کے ساتھ، یا پھر غلط اور حرام کام شروع کر دیتا ہے. عالم اپنے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. عقل مند اپنی عقل کا ذہانت کا استعمال کہاں کر رہا ہے. بے وقوف اپنی بے وقوفی پر کتنا صابر ہے. جس کو اللہ نے کام کی قوت زیادہ دی ہے، وہ اس قوت کو کس کام میں لگا رہا ہے، اچھے میں یا برے میں. اور اسی طرح باقی نعمتیں بھی. اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کے بعد اب بتایا، جینے کا موقع دیا، وسائل عطا کیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، لیکن ہر آنے والا یہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ یہاں ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا میں آنے والوں کو اور خصوصاً نعمتیں اور اقتدار ملنے والوں کو لاحق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہم کو مل گئی ہے یا مال مل گیا ہے یا کوئی قابلیت مل گئی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی. حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وقتی بھی ہے، آزمائش کے طور پر ہے، انعام کے طور پر نہیں. جنت میں جو ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا. اور جو شخص یہ یاد رکھے کہ اس کا حساب جلدی ہونے والا ہے، تو پھر ایسا شخص کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. ان آیات کو پڑھ کر دین کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے؟ کیونکہ پیچھے اب تک جتنے بھی لفظ آپ نے دین کے لیے، صراط مستقیم وغیرہ کے لیے پڑھے، وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے. اینڈ آف سورۃ الانعام جو ہے یہ ایک دین کا واضح نقشہ دیتا ہے. دین جو ہے وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے اور بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے. کوئی اس میں پگڈنڈیاں نہیں، کجی نہیں، انحراف نہیں. دین قیامن ہے، ملت ابراہیم ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ تکبر ہے بلکہ عاجزی ہی عاجزی ہے، اور اول المسلمین کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر اطاعت کرو. اخلاص ہے جس میں پرسنل لیول پر کوئی ریاکاری نہیں، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جسمانی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں. پوری ایک سمری بن جاتی ہے نا، پچھلی جو کچھ آپ تفصیلات پڑھتے رہے ان کا ایک پورا کمپلیکس کا نقشہ سامنے آتا ہے. دین کوئی سیلف ڈیفائن چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیں اور ان کو دین کا نام دے دیں، بلکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ یہاں کیوں پیش کیا گیا کہ حنیف انہوں کی ایک صفت یہاں استعمال ہوئی. فوکسڈ تھے، بہت فوکسڈ تھے اس معاملے میں کہ انہیں کرنا کیا ہے. بہت کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنے والے تھے. ہر کنفیوژن اور ہر الجھن سے پاک. اسے الجھنوں سے پاک انسان کب رہ سکتا ہے؟ جب اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، کر لو کر لیا، حجت بازی نہیں کرتا بنی اسرائیل کی طرح، کیسے، کتنا، کب، جھک جاؤ جھک گئے. ہمارا سارا زور کس پر ہو گیا؟ پیسے پر. جسے کمپس ہوتا ہے تو اس کی سوئی ایک خاص سمت کی طرف جاتی ہے، ہم بھی جہاں ہوں ہماری سوئی ایک ہی جانب ہو، تبھی سیدھا رستہ ملے گا.
میں نے آرٹس جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اپنی اکیڈمک لائف میں، تو اس میں پرنسپل ایلیمنٹ آف آرٹ تھا لائن، پانچ ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے. تو لائن کی جب ہم نے ڈفرینٹ اقسام پڑھی تو اسٹریٹ لائن تھی، زگ زیگ لائن تھی، کرو لائن تھی، تو جو زگ زیگ لائن ہوتی تھی اس کا جو امپیکٹ دیتے تھے تو وہ اکثر بے چینی کرتا رہتا ہے، جس میں بے چینی. لیکن جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بہت سکون کا تاثر دیتی تھی. جب بھی کمرے میں ہم انٹیریئر ڈیزائننگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں، کپڑوں کی ڈیزائننگ میں جب ہم یوز کیا کرتے تھے لائنس، تو اس کا امپیکٹ جو وہی ہوتا تھا کہ یہ سکون دیتا ہے، یہ ایک ٹال افیکٹ دیتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹ لائن کھینچ کے اور صراط مستقیم کی جو بات کی، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت پرسکون کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی حلال حرام کی جو مشرکین مکہ میں جتنی بھی رسومات رائج تھیں، جب میں ان کو پڑھ رہی تو میں یہ کتنی مشکل ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کس کا نر حرام ہے، یا یہ یاد رکھو کہ کس کا مادہ حلال ہے، یا کس کا جو بیبی ہے وہ حلال مردوں کے لیے نہیں. یعنی یہ کتنی کمپلیکسٹی ہے، اور انسان کی ساری انرجیز ہیں وہ یہی یاد رکھنے اور انہیں کو فالو کرنے میں گزر جاتی. جبکہ سچے دین کی مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی چونکہ فطرت بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی سمپل اور اسٹریٹ ہی پسند کیا ہمارے لیے.
اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مشرکین کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا کمپلیکس سا دین بنا رکھا تھا، ہماری زندگی میں بڑی مشکل ہو چکی. اب مسئلہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈیز اور اس طرح کی بہت سی سیلیبریشن جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اوروں سے ہم نے بورو کی ہیں. بورو اس لیے کی کہ اپنے میں تو تھی نہیں نا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ یاد رکھو کون کس دن پیدا ہوا، کتنی مشقت ہے، پھر بھول جاؤ تو پھر تانے سنو کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے. پورا ایک کیلنڈر آپ کو سال بھر کا بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جس قوم کے پاس کوئی کاغذ ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، اس کو صرف اپنے دس دس انگلیوں پہ گننے والے ہوں، تو ان کی توجہ کسی تعمیری کام کی طرف ہوگی نا. ہم تعمیری کام کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم ان جھنجھٹوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں. یہ جو ہم ہر وقت عذر کرتے ہیں نا، وقت نہیں ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی، نماز کا وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے نماز کا وقت کیوں نہیں؟ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہاں مصروف ہیں ہم؟ ان لوگوں نے تو اس طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی، اور ہم نے کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے.
السلام علیکم. یہاں آیت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حنیف تھے. تو جب بھی ہم تفسیر پڑھتے تھے میڈم سے، تو میں دیکھتی تھی کہ میڈم کے چہرے میں کوئی خوشی کی رمق آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حنیف ہے، میڈم جو اتنا انجوائے کرتی ہیں، اور میں اس کے بعد سطح کا میننگ لیتی تھی کہ بس یکسو. حقیقت کی بات ہے کہ گہرائی میں مجھے اس کا سہن نہیں آتا تھا کہ یہ یکسو کیسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابھی ریسنٹلی بہت اچھا موسم تھا اسلام آباد میں، میڈم کراچی سے آئی ہوئی تھی اور کالے کالے بادل آئے ہوئے، ہوائیں، اور جہاں ہم بیٹھے تھے باہر ونڈو سے ایسا پیارا نظارہ تھا کہ کیا بتاؤں آپ کو. خوب درخت لہرا رہے اور ہم سب میڈم کے ساتھ بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. ایک بیچ جو اسلام آباد میں اب شروع ہے اس کی پلاننگ کے لیے چائے آئی، اور کھانے کچھ ایسے جملے تھے جو میڈم کو پسند ہیں، کوئی ایسے فروٹس بھی تھے جو ان دنوں میں کراچی میں نہیں تھے، اسلام آباد میں آ چکے تھے. ظاہر بات ہے چائے کا وقت تھا، موسم بھی اچھا تھا، ہم سب کی نگاہیں چائے میں تھی. لیکن میں نے اس دن دیکھا اور بہت سیکھا کہ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس دن مجھے سمجھ آئے، میں نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں، یقین کرے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اور ہم لوگ آپس میں کنیکشن سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میڈم ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر ہی ہم شروع کریں گے، کیونکہ وہاں سے پھر سیدھا ہم نے ایک اور جگہ جانا تھا جہاں کسی اور نے قرآن پاک مکمل کیا ہوا تھا. انہوں نے میڈم کو بلایا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ دعا کروائیں، اور ظاہر بات ہے وہاں سے رات کو واپسی ہونی تھی، اور یہ اندر چھٹ تھا کہ اب ڈنر نہیں ہے، تو یہ ڈنر بھی تھا، ٹی وی تھی، ایوری تھنگ. میڈم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور ہم بھی چھپ کر کے بیٹھے رہے انتظار میں رہے کہ شاید اب مغرب کی نماز سے میڈم نے مغرب پڑھ کے چل پڑی. تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ یکسو انسان کیسا ہوتا ہے، جس کے سامنے ایک تعمیری کام ہو تو واقعی اس کو دنیا کی کوئی اٹریکشن اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی.
اصل میں یہاں تو میرے پاس کافی کھلا وقت ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد میں جب جاتی ہوں تو میں گھنٹے گنتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے لیے آئی ہوں یا 48 گھنٹے کے لیے ہوں، اور اتنے گھنٹوں مجھے اتنا کام کرنا ہے، اور اگر میں کچھ بھی اور کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ گھنٹے مائنس ہو گئے اور کام رہ گیا، اور اگر اب کام رہ گیا تو وہ نیا کورس یا نیا جو بھی پروگرام شروع کرنا ہے وہ رہ جائے گا، اور وہ رہ گیا تو کتنے سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے پھر سچی بات ہے کہ واقعی اگر چیز سامنے دے تو سامنے نظر نہیں آتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.